أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في محكم كتابه المتين وهو أصدق القائلين: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. برادرانو، نوجوانان عزیز، آج ہم اپنے عزیز بابصیرت باہمت جری مدبر شہید قائد کی 24ویں برسی منا رہے ہیں. یقیناً برادر نے جس طریقے سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان آپ کی خدمت میں بیان کیا، پاکستان کے مومنین سے، نوجوانوں سے وصیت کرتا ہوں کہ وہ شہید قائد کے مشن کو جاری رکھیں، ان کے افکار اور سیرت کو زندہ رکھیں. یقیناً ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، اور ہر زندہ قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے رہبروں کو، اپنے قائدین کو اسی انداز سے یاد رکھیں جس طریقے سے وہ یاد رکھنے کا حق رکھتے ہیں. جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے: اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وہ اطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے صاحبان امر کی اطاعت کرو. یعنی دو اطاعتیں الگ ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جیسے رسول کی اطاعت کرو ویسے اولی الامر کی اطاعت کرو. تو یہ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ دنیا کو دیکھیں، اہل دنیا کو دیکھیں، اور اپنے علاوہ دیگر مکاتب فکر کو دیکھیں، تو وہ اولی الامر کی تشریح اس انداز سے کرتے ہیں کہ جو بھی صاحب اقتدار ہیں، جو بھی صاحب سلطنت ہے، جو بھی صاحب مسند ہے، جو بھی حاکم ہے، اس کو وہ اولی الامر کہتے ہیں اور ان کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہیں. اور یقیناً یہ ان اولی الامر ہستیوں کی حقیقت کو، اہمیت کو چھپانے کے لیے بات کہی گئی تھی کہ ہر صاحب امر، ہر صاحب اقتدار کی اطاعت کرو. مگر آج وہ خود اس کو اپنے عمل سے باطل قرار دیتے ہیں کہ ہر حاکم، ہر صاحب اقتدار جو ہے وہ صاحب امر نہیں ہے. اگر انہیں صاحب امر تسلیم کیا جاتا تو کسی ملک میں بغاوت نہ ہوتی، کسی حاکم کے خلاف، کسی سربراہ مملکت کے خلاف، کسی سربراہ حکومت کے خلاف کوئی احتجاج نہ ہوتا. اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرو، تمہارے درمیان جو لوگ ہیں انہی میں سے صاحبان امر کی اطاعت کرو. اگر ان لوگوں کو صاحب امر تسلیم کرتے تو یقیناً ان کے خلاف کوئی احتجاج کوئی بغاوت نہ ہوتی. مگر آج کی بغاوتیں آج کی مخالفتیں آج کے احتجاجات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اولی الامر نہ تھے اور نہ ہیں. تو وہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو؟ تو ظاہر ہے آپ کی طرح چاہنے والے ہر دور میں تھے اور وہ صاحبان امر کو جانتے بھی تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اولی الامر کون ہیں. اس کے باوجود اہل دنیا کو یہ بتلانے کے لیے دنیا کے سامنے اس بات کو پہنچانے اور پہچانوانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے رسول کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ وہ اولی الامر کون لوگ ہیں؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی صحابی ہیں، علی مرتضیٰ کے بھی صحابی ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے بھی صحابی ہیں، امام حسین کے بھی صحابی ہیں، امام زین العابدین کے بھی صحابی ہیں، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. ان کو اتنے ائمہ کی صحبت اور زیارت کا شرف حاصل ہے. رسول کے بھی صحابی ہیں، علی کے بھی ہیں، حسن کے بھی ہیں، حسین کے بھی ہیں، امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. وہ سوال کرتے ہیں نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ، اطیع اللہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ کی اطاعت کرو. جس اللہ کا تعارف آپ نے کیا ہے یقیناً اس اللہ کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے جو آپ کا اور کائنات کا خالق و مالک ہے، اس اللہ کی اطاعت کرو. اطیع الرسول بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، لہذا آپ کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. ان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. مگر سوال کرتے ہیں ومن اولی الامر الذین امرنا اللہ بطاعتہم، مگر یہ اولی الامر کون لوگ ہیں جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ جبکہ جابر ابن عبداللہ انصاری خوب جانتے تھے کہ اولی الامر کون ہیں، مگر اس بزم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے، آئندہ سازش کرنے والے سازشی افراد کو بتانے کے لیے سوال کیا کہ یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو پیغمبر خاتم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر اولہم علی، ان اولی الامر کا پہلا جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اولہم علی، وہ علی ہے. پہلا اولی الامر علی ہے، ثم الحسن والحسین، اس کے بعد حسن اولی الامر ہیں، اس کے بعد حسین اولی الامر ہیں، ثم علی ابن الحسین، اس کے بعد امام زین العابدین علی ابن الحسین اولی الامر ہیں، ثم محمد ابن علی. یعنی یہ پانچویں جانشین تک آئے نام لیتے ہوئے اور پھر یہاں رک کر جابر ابن عبداللہ انصاری کو بشارت دی. جابر ابن عبداللہ انصاری کو بشارت دی، اے جابر تم میرے اس پانچویں جانشین کی زیارت کرو گے. یعنی تم میرے اس پانچویں جانشین، پانچویں اولی الامر کی زیارت کرو گے. فقرأهم من السلام، جب میرے اس جانشین کی زیارت کرنا تو اس کو میرا سلام کہنا. یعنی کائنات کے انسانوں میں یہ واحد انسان ہے جابر ابن عبداللہ انصاری جو مطمئن تھے کہ میری موت اس وقت تک واقع نہیں ہو سکتی جب تک میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت نہ کروں. دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ کب موت آتی ہے, اس کی زندگی کب تک ہے اور کہاں موت آتی ہے, کس حال میں موت آتی ہے, یہ انسان نہیں جانتا. انسان اس بات کو یقیناً جانتا ہے کہ موت آنے والی ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے, مگر یہ نہیں معلوم کہ کب آتی ہے. ابھی آتی ہے, تھوڑی دیر بعد آتی ہے, کل آتی ہے, ہفتے بعد آتی ہے, مہینے بعد آتی ہے, سال بعد آتی ہے, انسان نہیں جانتا. مگر جابر ابن عبداللہ انصاری وہ صحابی رسول ہیں جن کو اب یہ یقین ہے جب تک میں رسول کے پانچویں جانشین اور اولی الامر کی زیارت نہیں کروں گا اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی. جابر ابن عبداللہ انصاری کو اس جانشین مصطفیٰ کا انتظار رہا. اس انتظار میں جابر ابن عبداللہ انصاری بوڑھے ہو گئے. ظاہر رسول کے صحابی ہیں, پھر علی کے صحابی ہیں, حسن مصطفیٰ کے صحابی ہیں, حسین کے صحابی ہیں, امام زین العابدین کے صحابی ہیں. اب آپ کو انتظار ہے اس پانچویں اولی الامر کا جن کو پیغمبر کا پیغام سلام پہنچانا ہے. اس انتظار میں بوڑھے ہو گئے, مگر ایک مرتبہ مدینے میں جب یہ خبر مل گئی جناب جس اولی الامر کا, جس جانشین مصطفیٰ کا انتظار تھا وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں, جابر ابن عبداللہ انصاری وہاں پہنچتے ہیں. اس جانشین مصطفیٰ اولی الامر کی زیارت کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچاتے ہیں کہ آپ کے جد نے آپ کو سلام کہا ہے. تو جابر ابن عبداللہ انصاری کو یہ خبر دی کہ یہ میرا پانچویں جانشین ہے جن کی تم زیارت کرو گے. اس کے بعد کہا جعفر ابن محمد, موسیٰ ابن جعفر, علی ابن موسیٰ, محمد ابن علی, علی ابن محمد, حسن ابن علی. پھر بارہویں جانشین پر آ کر کہا کہ اے جابر, یہ میرا وہ جانشین ہے جو میرا ہم نام ہے, جو سب سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے گا اور وہ اس وقت ظہور فرمائیں گے, اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب یہ دنیا ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوگی. اس وقت یہ آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. تو اس طریقے سے اولی الامر کا تعارف کرایا گیا. ظاہر ہے جن کے پاس اولی الامر کا ایک طویل سلسلہ ہے, ائمہ معصومین کا ایک سلسلہ ہے, اور الحمدللہ آپ ہی اس بات کے اوپر فخر کر سکتے ہیں کہ آپ کا اولی الامر آج بھی دنیا میں زندہ ہیں, موجود ہیں. آپ کے اور ہمارے ہر عمل کے اوپر, ہر کردار کے اوپر, ہر فعل کے اوپر ان کی نظر ہے. ہم اپنے امام کو حاضر و ناظر جانتے ہیں. یقیناً ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کی زیارت کریں, مگر وہ امام وقت ہے, ان کو خود انتظار ہے اللہ کی طرف سے کہ کب حکم ملتا ہے کہ میں ظہور کروں. اس لیے کہ آل رسول کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں, جو زیادتیاں ہوئی ہیں, یقیناً ان سب کا انتقام اسی امام نے لینا ہے. لہذا ہم اور آپ سے زیادہ اس امام کو انتظار ہے اپنے ظہور کا, کہ منتظر ہیں کہ کب مجھے میرے رب کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ میں ظہور کروں. تو آج الحمدللہ ہم ان ذوات مقدسہ سے وابستہ ہیں اور اولی الامر کا جو سلسلہ ہے, اور اسی اولی الامر کے تسلسل میں آج آپ ولی فقیہ کو دیکھتے ہیں, ولی امر مسلمین کو دیکھتے ہیں, کہ یہ وہی تصور ہیں, وہاں سے وہی ارتباط ہیں کہ جو ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں, جو ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں, جو ان کے فرامین کے اوپر عمل کرتے ہیں, वही लोग जो इनको समझते हैं, जो इनके मिशन को जारी रखे हुए हैं, जो इनके मिशन की हिफाजत कर रहे हैं, सही है, वही उलिल अम्र हजरात का एक तसलसल है। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी थी हमारे यहाँ शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी अल्लाह मकामहू, खुदा उनके आलम उनके दराजात को बुलंद फरमाए। उनसे पहले अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मकामहू, उनसे पहले अल्लामा सैयद मोहम्मद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हमारे कायदीन थे जिन्होंने इस दीन की खिदमत की, इस मिल्लत की खिदमत की, इस मिल्लत की हिफाजत की और मिशन अहले बैत की हिफाजत की, उसको इस अंदाज से लेकर चलते रहे जिस तरीके से आइम्मा अलैहिस्सलाम चाहते थे। और ये सिलसिला चलते हुए शहीद कायद की क़यादत तक जब वो सिलसिला आया, तो उस अजीम शहीद ने, उस कायद ने जो मुफक्किर था, जो मुदब्बिर था, जो जरी था, जो मुखलिस था, जो आबिद था, इबादत गुजार था, जो गरीब परवर था, जो नौजवानों पर बच्चों पर शफकत करता था, जो बुजुर्गों का और मोमिनीन का एहतराम करते थे, उस कायद के आने के बाद इस मिल्लत के अंदर एक ऐसी बेदारी आई थी कि दुनिया ने महसूस किया कि अगर इस कायद की क़यादत में ये सिलसिला चलता रहे तो शायद एक वक्त वो आ जाए कि तशय्यू को काबू करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि शहीद कायद ही का एक मिशन ये भी था इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के भी दाई थे और अमली दाई थे। हर मकतब फिक्र के आलिम उलमा शख्सियात से वो राबिते में रहते थे, कराची तशरीफ लाते थे या तो यहाँ अहले सुन्नत उलमा को जमा करके उनसे मुलाकात करते थे, जहाँ कहीं जाते थे उन उलमा से राबिता रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमानों का जो मुश्तरका दुश्मन है वो सुन्नी का भी दुश्मन है, शिया का भी दुश्मन है, वो किसी मकतब फिक्र का दोस्त नहीं है। यानी जिस तरीके से शहीद कायद ने मुखालिफत की है अमेरिका और अमेरिका की पॉलिसियों की, इसराइल की जिस अंदाज से मुखालिफत की है, उससे पहले उस अंदाज से कभी मुखालिफत नहीं की गई, उस अंदाज से कभी दुश्मन को नहीं पहचानवाया गया, उस शहीद ने पहचानवाया कि ना ये दुश्मन है, दुश्मन है इस्लाम है, इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन है, ये किसी का दोस्त नहीं है, ये शिया के भी दुश्मन है, ये सुन्नी के भी दुश्मन है, ये देवबंदी के भी दुश्मन है, ये अहले हदीस के भी दुश्मन है, हर मकतब फिक्र का ये दुश्मन है। अगर इसको अगर दोस्ती है तो फकत अपने मफाद से दोस्ती है कि मैं अपने मफादात का तहफ्फुज़ कैसे कर सकता हूँ। आज भी हम देख रहे हैं कि दुश्मन की यही पॉलिसी है, हर जगह इस्लाम में रखना पैदा करना, इस्लाम को बदनाम करना, मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों को तहदेख करना, मुसलमानों को आपस में लड़ाना, ये सबसे बड़ा दुश्मन का हरबा है और एजेंडा है। और शहीद कायद ने इसी चीज़ को बावर कराया था, नौजवानों को, मिल्लत को बताया था कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो ये इसराइल है और अमेरिका है जो इस्लाम और मुसलमानों का सबसे बड़े दुश्मन है। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने भी कहा था इसी अमेरिका को पहचानवाने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का है कि सन 1979 में जो इस्लामी इनकलाब बरपा हुआ ईरान के अंदर, ये अजीब इनकलाब है, अगर आप गौर व फिक्र करें तो आपको अंदाजा होगा कि एक बोरिया नशीन, एक आलिम, एक फकीह जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना फौज है, ना पैसा है, ना असलहा है, कुछ भी नहीं है, उसका फकत अल्लाह के वादे पर भरोसा करके, अल्लाह का वादा क्या है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक्दामकुम, اگر تم اللہ کی نصرت کرو, اللہ کے دین کے لیے قیام کرو, تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور مشروط وعدہ ہے. تم اگر اللہ کے دین کی نصرت کرو تو پھر اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اس وعدے کے اوپر اتنا یقین تھا امام خمینی کو, اسی وعدے کی بنیاد پر دنیا کی عظیم ترین طاقت, اس دور کے سب سے عظیم حکمران, حاکم, بادشاہ, شہنشاہ ایران سے ٹکر لی, اس انداز سے ٹکر لی کہ ہزاروں نہیں لاکھوں افراد شہید ہو گئے, مرد شہید کر دیے گئے, عورتیں شہید کر دی گئی, بچے شہید کر دیے گئے, نوجوان شہید کر دیے گئے. مگر جو اللہ والے ہیں, جو اللہ کے دین کے لیے قیام کرتے ہیں, وہ پھر اس بات کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیوں مر رہے ہیں. ظاہر ہے مر رہے ہیں تو اللہ کے لیے مر رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے مر رہے ہیں, اللہ کے دین کے قیام اور بقا کے لیے مر رہے ہیں. تو اسی دوران میں کرفیو نافذ کیا جاتا ہے کہ کل, اس وقت امام خمینی فرانس میں ہیں, کل کرفیو ہے, کوئی شخص گھر سے باہر نہ نکلے, جو بھی گھر سے باہر نکلے گا گولی مار دی جائے گی. جو اللہ کا نمائندہ ہے, جو اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے, امام خمینی نے حکم دیا کہ کل کسی بھی فرد کا گھر میں رہنا حرام ہے. یعنی شہنشاہ ایران کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کل کوئی بھی گھر سے نکلے گا اسے گولی مار دی جائے گی. امام خمینی کہتے ہیں کسی کا بھی گھر میں رہنا حرام ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر, نوجوانوں کو, بوڑھوں کو, باپ کو, بھائی کو, شوہر کو لے کر نکلے, اس پر گولیاں چلائیں. مگر کب تک گولیاں چلاتے ہو؟ گولیاں چلا کر تھک گئے. انہیں محسوس ہوا کہ اب یہ قوم میری حکومت کی مخالف ہو گئی ہے, اب ان کی مخالفت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس دور کے سب سے بڑے بادشاہ کو اپنا وطن, اپنا ملک, اپنی سلطنت چھوڑ کر جانا پڑا. یعنی جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے, چاہے وہ اس دور کا فرعون ہو, چاہے وہ اس دور کا فرعون ہو, خدا فرعونوں کو معاف نہیں کرتا. خدا نے ہر دور کے فرعون کو ذلیل و رسوا کیا ہے, ان کو بے نقاب کیا ہے دنیا کے سامنے. یہ وہ فرعون ہیں, یہ وہ دشمن ہیں جو اسلام کا, دین کا, خدا کا, خدا کے نظام کا اور بندگان خدا کے دشمن. اور فرعون نے بھی یہی چاہا تھا کہ موسیٰ کے آنے کی خبر دی گئی, کاہنوں نے کہا کہ ایک ایسا بچہ آئے گا جو تمہاری حکومت کے لیے, تمہاری خدائی کے لیے خطرہ ہے. اس نے کہا کہ میں اس بچے کو آنے ہی نہیں دوں گا. یعنی یہ ایک مصنوعی جھوٹے خدا کا اعلان تھا کہ میں نہیں آنے دوں گا, اور خدائے حقیقی نے کہا کہ وہ بچہ آئے گا اور تمہارے محل میں تمہارے زیر تربیت رہے گا اور تمہارے خلاف بغاوت کرے گا. تو آپ نے دیکھا, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو روکنے کے لیے ہزاروں بچے پیدا ہونے والے, ہر بچے کو قتل کر دیا گیا کہ کہیں یہی وہ بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے لیے خطرہ ہے. مگر قدرت کا نظام کہ وہ بچہ آتا ہے اور وہ بچہ اسی محل میں پہنچتا ہے فرعون کے گھر میں, اور وہاں اس بچے کی پرورش ہوتی ہے, وہیں سے پھر بغاوت شروع ہوتی ہے فرعونیت کے خلاف, اس جھوٹے خدا کے خلاف. تو ہر دور کے ظالم و جابر حکمرانوں نے, ان جھوٹے خداؤں نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں نہ آئیں, آئے تو بھی وہ اللہ کے لیے اللہ کے دین اور نظام کے لیے کام نہ کرنے پائے, ان کے راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی, ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی, اور اس ملک پاکستان کے اندر بھی یہ کوشش کی گئی کہ اللہ کے نیک بندے اقتدار میں نہ آئیں, نیک بندوں کا تسلط قائم نہ ہو, نیک بندوں کے گرد لوگ جمع نہ ہو. دشمن کی کوشش تھی, شہید قائد نے کوشش کی کہ ایک ایسی فضا بنائیں اتحاد کی کہ تمام مسلمان مل کر نظام الہی کے لیے جد و جہد کریں, نظام الہی کے لیے کوشش کریں, نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کریں کہ اس زمین پر جس طریقے سے اللہ کے نیک بندے, صالح بندے, اللہ کے فرستادہ انبیاء اور مرسلین چاہتے تھے کہ اللہ کی زمین پر بندگان خدا کے لیے اللہ کا قانون نافذ ہو تاکہ ہر شخص امن و سکون کی اور انصاف کی زندگی بسر کر سکے, مگر جس طریقے سے ان انبیاء کی مخالفت کی گئی, اس طریقے سے ان ائمہ برحق کی مخالفت کی گئی, اسی طریقے سے ہر دور میں اٹھنے والے صالح بندوں کی مخالفت کی گئی. آپ اس کو تسلسل میں پیچھے جا کر دیکھیں تو ہمارے مجتہدین کا ایک سلسلہ ہے جنہوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے, شریعت کی حفاظت کی ہے, اس دین کو ہم تک پہنچانے کی جو سعی کی ہے, جو زحمتیں انہوں نے برداشت کی ہیں, یہ ان زحمتوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم کو دین نظر آ رہا ہے. اس بے دینی کے دور میں بھی اگر دین محفوظ ہے تو یہ ان بندگان خدا, ان نیک اور صالح بندوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے. یہ آپ نوجوان بہتر جانتے ہیں کہ تمباکو کے حوالے سے ایک دور میں کوشش کی یورپ نے کہ وہ ایران میں اپنا تسلط قائم کرے, تمباکو کے کاروبار کے ذریعے, جس طریقے سے آج آپ دیکھتے ہیں ڈرگ جو ہے, ڈرگ مافیا ہے, وہ ایک کاروبار ہے, وہ کاروبار کے آڑ میں یہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں تاکہ نوجوانوں کو خراب کریں, ان کے اخلاق کو خراب کریں, ان کی سوچ اور فکر کو خراب کریں. اسی قسم کی پالیسی تھی, مگر اس وقت کے مجتہد آیت اللہ شیرازی نے فتویٰ جاری کیا کہ آج کے بعد تمباکو پینا حرام ہے, تو دوسرے دن ہزاروں حقے لا کر سڑک پر توڑ دیے گئے. یہ مجتہد کا پاور, یہ ان کی بصیرت مجتہدین کی کہ وہ دشمن کی سازش کو سمجھتے ہیں کہ دشمن کیا چاہ رہا ہے اور اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں. اس نے تمباکو کے کاروبار کو بیس بنایا وہاں مداخلت کرنے کے لیے, اپنا قدم جمانے کے لیے مجتہد نے کہا کہ کل کے بعد حقہ پینا حرام ہے, تمباکو حرام ہے, تمباکو پر فتویٰ لگا دیا کہ حرام ہے. اگر ہمارے پاکستانی مسلمان اور ہم جیسے مومن ہوتے تو ہم کہتے ہیں جناب کل تک حلال تھا آج حرام کیسے ہو گیا, ہم نہیں مانتے. مگر جس قوم کی تربیت علماء نے کی ہے, مجتہدین نے کی ہے, صالح والدین نے جس طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے, وہ اولادیں جانتی تھی, وہ قوم جانتی تھی کہ اگر مجتہد نے کچھ کہا ہے تو یقیناً اس میں کوئی مصلحت خداوندی ضرور ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مجتہدین کی مخالفت کی جاتی ہے, مجتہدین کے خلاف تقریریں کی جاتی ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو استعمار کے ایجنٹ ہیں. استعمار جو چاہتا ہے کہ نوجوان علماء سے دور رہیں, اجتہاد سے دور رہیں, دین شناسی سے دور رہیں, اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجتہدین کے خلاف پروپیگنڈا کریں, باتیں کریں. مگر یہ ہمارے مجتہد کی شان ہے कि इस्तेमाल ने कोशिश की वहां कदम जमाने की तंबाकू के जरिए। मुज्तहिद ने फतवा लगाया कि कल के बाद तंबाकू हराम है। उसका कारोबार ठप हो गया, उसकी साजिश नाकाम हो गई। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि इमाम खुमैनी ने कैसा इनकलाब बर्पा किया, आयतुल्लाह बाकर सदर को किस तरीके से शहीद किया गया, उनकी बहन आमिना बिल्तुल हुदा को कैसे शहीद किया गया, आयतुल्लाह मूसा सदर को कैसे गायब कर दिया गया। ये सब इस्तेमाल की साजिशें हैं। हर दौर में इस्तेमाल ने साजिश की है कि सालेह कयादत सामने न आने पाए, आए तो वो चलने ना पाए, और फिर भी आता है तो वो जिंदा ना रहने पाए। आयतुल्लाह बाकर सदर को शहीद किया, उनकी बहन को शहीद किया, आयतुल्लाह मोहसिन हकीम के पूरे खानदान को शहीद किया, आयतुल्लाह बाकर हकीम को आखिर में शहीद किया। और ईरान में आप देखें कितने मुज्तहिदीन और उलमा शहीद कर दिए गए। उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो बंदगान खुदा की रहनुमाई करें, अल्लाह के दीन को परवान चढ़ाएं और अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून नाफिज हो, ये उनकी कोशिश है। मगर उनके साथ भी जो कुछ हुआ, इसीलिए इमाम खुमैनी ने कहा कि ऐ मुसलमानों ने आलम बेदार हो जाओ, अपने दुश्मन को पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन है। और इमाम खुमैनी ने एक मेयार बताया, एक पहचान बताई। इमाम ने बताया कि दुनिया में देखो जहां कहीं तुम्हें शर और फसाद नजर आए तो समझ लेना उस शर और फसाद के पीछे अमेरिका का हाथ है। यह है हमारे मुज्तहिदीन की बसीरत, कोई इतना दूर देखते हैं, कितनी पाक बसीरत है उनकी। इन दूरबीन निगाहों के जरिए वो दूर तक देखते हैं, ताकि दुनिया में जहां कहीं तुमको शर नजर आए समझ लेना उस शर के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ही इंसानियत का दुश्मन है, वो फकत मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो अपनी रियाया का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है, मजदूरों का दुश्मन है, वो सिर्फ वडेरों का हामी है, दहशतगर्दों का हामी है, जालिम और जाबिर हुक्मरानों का हामी है। वो यह चाहता है कि जालिम और जाबिर हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत करें और उनको प्रोटेक्शन दें, उनकी हिफाजत करें। वरना यही अमेरिका है जो कहीं जमहूरियत की बात करता है तो कहीं बादशाहत की सरपरस्ती करता है। अगर जमहूरियत दुरुस्त है तो बादशाहत गलत है, अगर बादशाहत दुरुस्त है तो जमहूरियत गलत है। मगर जहां अमेरिका को अपना मफाद नजर आता है, अगर वो जमहूरियत में नजर आए तो वो जमहूरियत की बात करता है, अगर वो बादशाहत की उसमें है तो वो उसकी हिमायत करता है। तो इसी तरीके से इमाम खुमैनी ने जो कहा था कि शहीद कायद के मिशन को, उनके अफकार को जिंदा रखें, तो यकीनन उनके अफकार यही थे कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा इस्लामी इनकलाब आए जिसमें शिया और सुन्नी सब शामिल हों। जाहिर है अगर ईरान में इनकलाब आया है तो वहाँ ठीक है शिया अक्सरियत में, उसके बावजूद वहाँ सुन्नी भी तो रहते हैं, आले सुन्नत हजरात हैं, उन्होंने भी भरपूर किरदार अदा किया है, उन्होंने भी इमाम खुमैनी के ऊपर एतमाद किया है, उस एतमाद के नतीजे में वहां इनकलाब बरपा हुआ। और आज तमाम तर साजिशों के बावजूद वो इनकलाब बाकी है, मुस्तहकम है, तो वो वहदत की वजह से है। आज पाकिस्तान में भी जो लोग इनकलाब की बात करते हैं, इनकलाब अमेरिका से मोहब्बत करके या अमेरिका के एजेंटों से मोहब्बत करके इनकलाब नहीं आ सकता। अगर इनकलाब बरपा करना है तो अमेरिका की मुखालिफत करें, और जिन जिन की अमेरिका सरपरस्ती कर रहा है उन सब की मुखालिफत करें, तब तो तुम इनकलाब बरपा कर सकते हैं। ورنہ یہ انقلاب ایک خواب ہے جس کی تعبیر کبھی نہیں ملے گی. یہ دشمنان اسلام, ان کے اعلی کار, ان کو مسلط رکھا گیا ہے ہمارے سروں کے اوپر. کسی کو صدر کے نام سے, کسی کو وزیر اعظم کے نام سے, کسی کو بادشاہ کے نام سے, کسی کو خلیفہ کے نام سے, مختلف ناموں سے آپ کے اوپر اپنے نمائندے مسلط کیے ہوئے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہے. شہید قائد یہی چاہتے تھے مگر اس شہید کو چلنے نہیں دیا, اور وحدت کی ایک ایسی فضا قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پر شیعہ سنی سب مل کر انقلاب اسلامی کے لیے جد و جہد کریں, اور اللہ کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک کے اندر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. مگر دشمنان اسلام نے اس مشن میں شہید کو کامیاب نہیں ہونے دیا. شاید میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا, گرمی بھی ہے, شاید آپ کو زیادہ گرمی نہ لگ رہی ہو, آپ کھلی فضا میں ہیں, میں یہاں کافی گرمی محسوس کر رہا ہوں. بہرحال ہم اس مولا کے ماننے والے جس نے کہا تھا کہ مجھے گرمی کے روزے زیادہ پسند ہیں, حالانکہ ابھی روزے سے نہیں ہیں مگر پھر بھی مولا کا یہ فرمان ہے, مولا کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں, نماز پڑھیں, دین کی شریعت کی پابندی کریں. اس کی پابندی کر کے ہم اپنی عاقبت کو درست کر سکتے ہیں اور اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں. خدمت اسلام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کردار صالح ہو. تو شہید قائد, شاید ہمارے بہت سارے بچے جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا, بہت سارے نوجوان جنہوں نے شہید قائد کو نہیں دیکھا, ظاہر ہے جو نوجوان آج 24 سال کا ہے اس نے شہید کو نہیں دیکھا, مگر جس نے بھی دیکھا ہے ہر اس انسان کے دل میں اس شہید کی تصویر منعکس ہے. اس شہید کی خوبی یہ تھی جب وہ کہیں کسی شہر میں کسی صوبے میں تشریف لے جاتے تو وہاں پروپیگنڈا کرنے, اشتہار بازی کرنے, پوسٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی, خود بخود معلوم ہوتا تھا کہ شہید تشریف لائے ہیں اور نوجوان خود بخود جمع ہوتے تھے ان کے گرد جہاں بھی شہید آئے, اور ان کی شفقت تھی نوجوانوں کے اوپر, اس لیے نوجوان چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے قربت پیدا کریں, ان سے شفقت حاصل کریں. بچے چھوٹی چھوٹی ڈائریاں لے کر اور قلم لے کر ان کے پیچھے گھوما کرتے تھے کہ آٹوگراف دیں, مگر شہید قائد نے بچوں کے اوپر بھی شفقت کی, نوجوانوں پر بھی شفقت کی, بزرگوں کا احترام کرتے تھے, ذاکرین, ہمارے علماء, خطباء. یہاں دشمن کی یہ بھی کوشش رہی ہے کہ محراب اور ممبر کو الگ کر دیا جائے, مگر شہید نے محراب اور ممبر کو ایک کر دیا تھا. وہ خود تشریف لے جاتے تھے, ہر ذاکر اور ہر خطیب کے گھر پر خود تشریف لے جاتے تھے, ان کو بلاتے نہیں تھے کہ وہ ان سے ملنے آئیں, بلکہ پیغام بھیجتے تھے کہ میں سلام کرنے آ رہا ہوں, میں آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں. یہ اس شہید کا اخلاق تھا, یہ اس شہید کا کردار تھا جس کی وجہ سے اس ملت کے اندر ایک بیداری آئی تھی. مگر دشمنان اسلام کو یہ گوارا نہ ہوا, और उस शहीद को 5 अगस्त 1988 को नमाज फजर के बाद शहीद कर दिया गया। शहादत उनकी तमन्ना थी, शहादत उनकी ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि ना मुझे शहादत जैसी शहादत वाली मौत मिले। हालांकि कई गोलियां नहीं लगी, शहीद इतना माशाल्लाह 7 फुट का इंसान, कवि, बहादुर, उनके हैकल आज आप देखें तस्वीर में, कितना नौजवान इंसान था, उसके ऊपर एक गोली कारगर नहीं साबित हो सकती, मगर चूंकि उनकी तमन्ना थी शहादत, फकत एक गोली लगी और उसी गोली से वो शहीद हो गए। और उनकी शहादत पर मैं मौजूद था पेशावर में, ज़ियाउल हक का दौर था और उसी दौर की साजिशें थी जिन साजिशों के नतीजे में अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी को शहीद कर दिया गया। अपनी गुफ्तगू को यहाँ लाकर ख़त्म करूँगा। ज़ियाउल हक का दौर था, कायद की शहादत के बाद ज़ियाउल हक को ख़ुद टेलीविज़न के ऊपर आना पड़ा। उसने इजहार अफसोस किया, शहीद को खराज अकीदत पेश किया। उस वक्त के गवर्नर फजल हक, जो सूबे सरहद का था, उसका भी हाथ था इस कत्ल के अंदर, मगर जिस का हाथ था शहीद के कत्ल में, खुदावंद आलम ने उनको जिल्लत और रुसवाई के साथ इस दुनिया से उठा दिया। गवर्नर भी मारा गया और ज़ियाउल हक के साथ जो हश्र हुआ वो एक इबरतनाक मौत है। कुरान कहता है कि यहूद नसारा को अपना सरपरस मत बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, अगर तुम में से किसी ने इनको दोस्त बनाया तो तुम उनमें से हो, तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मगर जिस तरीके से ज़ियाउल हक ने उनको दोस्त बनाया था, तो उन्हीं दोस्तों के साथ खुदाबंद आलम ने उसको वो इबरतनाक सजा दी। जहाज समेत गायब हो गया और उसका जनाजा, आसार, कोई चीज़ नहीं, बस सिर्फ ये बताया गया ना आपके दांत मिला है, हड्डी मिली है, बस उस हड्डी को या दांत को दफन किया हुआ है आज इस्लामाबाद में, उसका उसके वजूद का कोई हिस्सा नहीं मिला है। तो खुदावंद आलम जब सज़ा देना चाहता है तो इस तरीके से सज़ा देता है। तो शहीद के जनाजे में आयतुल्लाह जन्नती, जो इमाम जुमा हैं तहरान के, कभी कभी जुमा पढ़ाते हैं, वो तशरीफ लाए, उन्होंने शहीद कायद की नमाज जनाजा पढ़ाई, लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए। बहरहाल हम अपने उस अजीम शहीद को सलाम पेश करते हैं, खुदावंद आलम उनके दराजात को बुलंद फरमाएं, उनको शहदाए करबला के साथ महशूर फरमाएं। जो खिदमात उन्होंने दीन के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस मिल्लत के लिए अंजाम दिए हैं परवरदिगारा, उनकी उन खिदमात और जहमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उनका इनको अजर अजीम अता फरमा। परवरदिगारा हमें शहीद के मिशन को ज़िंदा रखने की तौफीक अनायत फरमा। परवरदिगारा हमें मुहम्मद आल मुहम्मद अलैहिस्सलाम की मारिफत अता फरमा, उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमा। परवरदिगारा रोज़े हशर हमें मुहम्मद आल मुहम्मद अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे इन नौजवानों की हिफाजत फरमा, बुजुर्गान कौम की हिफाजत फरमा, माओं बहनों की बेटियों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ भी मुसलमान कुफ्र के साथ नबरत आजमा हैं, उन मुसलमानों को कामयाबी और इस्तेकामत अता फरमा। اور دشمنان اسلام کی ہر سازش کو ناکام فرما. پروردگار مقامات مقدسہ مراجع اعظم شیعیان حیدر کرار کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جتنے افراد بے گناہ قتل کر دیے گئے ہیں پروردگارہ ان شہداء کی شہادتوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں زخمی ہیں بحق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. پروردگارہ حزب اللہ لبنان کی حفاظت فرما. فلسطینی مجاہدین حماس کی حفاظت فرما, ان کو استقامت و غلبہ اور کامیابی عطا فرما.